إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم صلوات بڑے محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما بدأ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المصان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر او اقرب سب مل کے يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان
الغاص 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 أدركني 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين.
صلوات پڑھیں محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رب عالمین، آپ مومنین کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد سے اس فرش عزا پر جمع ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. ہم نے کہا ہر دور میں جو بھی نبی آیا، امام آیا، وہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا. خدا نے کبھی بھی اپنی زمین کو اپنے ہادی سے خالی نہیں رکھا. جب بھی سب سے پہلا انسان جو زمین پہ نازل ہوا، جس کا نام حضرت آدم تھا، انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا، تکالیف اٹھائیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. علماء ایک اچھی سی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کے شہر میں کوئی وزیر اعظم آ جائے، وزیر اعلیٰ آ جائے، تو شہر کی صفائی کی جاتی ہے، جگہ جگہ سے گندگی کو اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ وزیر صاحب آ رہے ہیں، اچھا کھانا تیار کیا جاتا ہے تاکہ ان کو کوئی زحمت نہ دی جائے. اب علماء فرماتے ہیں، اے خدا، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پہلے ہمیں بھیج دیتا، ہم تمہارے نبی کے لیے روڈ بنا دیتے، پہلے ہمیں بھیج دیتا، ہم تمہارے نبی کے لیے کھانا بناتے، پہلے ہمیں بھیج دیتا، ہم تمہارے نبی کے لیے گھر کا بندوبست کرتے. سنیے علماء کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر خدا ایسا کرتا، پہلے تمہیں بھیج دیتا، تم اس کے نبی کے لیے سارے کام کرتے، اس کے دوران اگر تم سے کوئی گناہ ہو جاتا اور قیامت کے دن سوال ہوتا کہ تم نے گناہ کیوں کیا، تو تم کہتے اے خدا کوئی ہادی نہیں تھا، میں اپنے نبی کے بدن پہ تکالیف کو دیکھ سکتا ہوں، اس کی مصیبتوں کو جھیل سکتا ہوں، لیکن اپنی زمین کو کسی ہادی سے خالی نہیں رکھ سکتا. کوئی بھی زمانہ اللہ کے ہادی سے خالی نہیں رہ سکتا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ امام زمانہ کے سائے میں رہ رہے ہیں، وہ بڑے بد نصیب ہیں جن کو امام کی معرفت نہیں ہے، مولا کا پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم پر اعتراض کرتے ہیں یہ کیسا امام ہے جو ابھی تک تم کہتے ہو غائب میں ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس سے کوئی فیض نہیں اٹھا سکتے، اس سے مل نہیں سکتے. علماء اس کا بڑا حسین جواب دیتے ہیں، کہا کل کوئی بھی شیعوں پر یہ اعتراض کرے کہ ہم کہتے ہیں آئیں گے، آپ کہتے ہیں آ چکے ہیں، دونوں کا ایمان ہے امام زمانہ پر، لیکن فرق اتنا ہے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے. کہتے ہیں فائدہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پیدا ہو چکے، ہم کہتے ہیں پیدا ہوں گے، جب ظہور ہوگا فائدہ تو تب ہوگا. اب آپ جس طرح مانتے ہیں، ہم جس طرح مانتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، نہ آپ مل سکتے ہیں نہ ہم مل سکتے ہیں،
ملنے کا بھی فائدہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، کوئی شرعی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علماء اس کا اچھا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جو بھی اعتراض کرے اس کا جواب اس قرآن کی چھوٹی سی آیت میں موجود ہے۔ کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اے خدا مجھے شیطان کے شر سے بچا۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے، قبلہ آپ سینما چلے گئے، آپ نے گناہ کیا، پوچھا گناہ کیوں کیا، کس نے گمراہ کیا، تو کہتا ہے کس نے گمراہ کیا، مجھے شیطان نے گمراہ کیا۔ کہا اس سے پوچھو کیا شیطان تجھے انگلی سے پکڑ کر لے گیا تھا، کیا تو نے شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیطان نے تجھے گمراہ کیا؟ کہا نہیں نہیں دیکھا نہیں۔ کہا پھر کیسے گمراہ کیا، کس طرح گمراہ کیا؟ کہ قرآن کی آیت ہے یوسوسو فی صدور الناس، یہ ملعون کیا کرتا ہے، انسان کے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے، وسوسہ کر کر گمراہ کرتا ہے۔ کسی مسلمان نے شیطان کو دیکھا نہیں، لیکن سب کا ایمان ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ یہ ملعون غائب میں رہ کے گمراہ کرتا ہے۔ ارے مسلمان ہو، شیطان پر تو ایمان ہے کہ غائب میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ جو ہدایت دینے والا ہے کیا وہ غیب میں رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا؟ جب شیطان وعجل، جب شیطان غیب میں رہ کے تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، تو کیا امام زمانہ غائب پہ رہ کے ہماری ہدایت نہیں کر سکتے؟ میں نے اس دن بھی مثال دی، قبرہ مصر کا انقلاب آپ کے سامنے ہے، تونس کا انقلاب آپ کے سامنے ہے، آج یہ بڑے انقلاب کا شور و شرابہ لگ رہا ہے نا، اتنے انقلاب ہے، سارے ختم ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ کی غیبی مدد نہیں تھی۔ ایران کا انقلاب بچا کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ کی غیبی مدد حاصل تھی۔ بھائی لشکر تو فلسطین نے بھی بنائے، وہ بھی اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، لیکن چھوٹا سا گروہ حزب اللہ، ان کو شکست ملتی ہے، روز ان کے گھروں پہ بم گرتے ہیں، روز ان کے بچوں کو مارا جاتا ہے، روز ان کی عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں کہ اپنی حفاظت کریں، اپنے گھروں کی حفاظت کریں، بار بار ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام پہ ایمان نہیں۔ لیکن ایک حزب اللہ کا چھوٹا سا لشکر ہے، 33 دن میں اسرائیل کو شکست دے دیتا ہے، جسے اردن نے شکست نہیں دی، جسے بشار نے شکست نہیں دی، جسے مصر نے شکست نہیں دی، یہ 20,000 کا لشکر 33 دن میں اسے شکست دے دیتا ہے۔ کیسے شکست دیتا ہے؟ کیونکہ اس لشکر کو امام زمانہ کی غیبی مدد حاصل ہے۔ کتنے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اجتہاد کے خلاف، کتنے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا علماء کے خلاف، کتنے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اس قوم کو ممبر سے دور کیا جائے، اس قوم کو تبلیغ سے دور کیا جائے۔ دیکھیے آج بڑے لوگ ہیں تبرہ کرنے والے، بڑے لوگ ہیں تفرقہ پھیلانے والے۔ دیکھیے انشاءاللہ اس پہ کل بحث کروں گا، لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ دشمن ہمیشہ اسے مارتا ہے جو دشمن کے سامنے نہ بکے اور نہ جھکے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، ہمیشہ اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو بکنے والا نہیں ہوتا، جو جھکنے والا نہیں ہوتا، اور جو ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ تینوں کوالٹیز جو ہمارے اہل بیت میں موجود تھی، آج بڑے لوگ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، جو بدترین گالی گلوچ دے رہے ہیں ہمارے مخالفین کو، لیکن انہیں کوئی نہیں مارتا، لیکن شہید عارف حسین حسینی کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ ممبر پر لاکھوں کے مجمع میں ان کے بڑوں کو، ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں کوئی گولی نہیں مارتا، لیکن ترابی صاحب کو بم کے ذریعے سے مارا جاتا ہے۔ بھائی کیوں مارا جاتا ہے؟ کیونکہ سمجھتے ہیں یہ لوگ جو شیعت کو ملا رہے ہیں یہی شیعت کو آگے بڑھانے والے ہیں، جو شیعت کو جدا کر رہے ہیں وہ ان کی مقصد میں مدد کرنے والے ہیں۔ آج رہبر کے خلاف ہم ایک جگہ پر گئے، بہت علماء کے خلاف باتیں سننے میں آئیں اور بہت افسوس ہوا، مجتہدین کے خلاف باتیں سننے میں آئیں بہت افسوس ہوا، بارہا سمجھا چکے لیکن بعض لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کی بڑی پیاری حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں جہل کے بہت بڑے اقسام ہیں، لیکن جہالت کی ایک قسم ایسی ہے اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو قیامت کے دن وہ حیوانی شکل میں ظاہر ہوگا، انسانی شکل میں نہیں اٹھے گا۔ کمولا وہ کون سی قسم؟ امام فرماتے ہیں ایک قسم جہل کی یہ ہے کہ انسان جہالت میں پڑا ہو، حقیقت کا پتہ ہو، لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں جہالت میں پڑا ہوں، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جہالت میں ہوں۔ کتنا بھی آپ سمجھائیں لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ ہم چھوٹی سی مثال دیتے ہیں قبلہ، کوئی بڑی سی نہیں دیتے، کسی اور علامہ نے بھی دی تھی۔ قبلہ آپ دوائی لینا کسی میڈیکل اسٹور والے سے پسند کریں گے یا کسی ڈاکٹر سے؟ سیدھی سیدھی بات، کسی ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیں گے، یعنی میں تھوڑا کمپاؤنڈر ہوں، مجھے تھوڑا بہت آتا ہے، آپ مجھ سے دوائی لیں گے۔ کس سے لیں گے؟ ڈاکٹر سے لیں گے۔ آپ دل کے مریض ہو گئے نا، ہارٹ کے پیشنٹ ہو گئے، شوگر کے پیشنٹ ہو گئے، لیور میں پرابلم ہو گیا، آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا سارا بدن ڈاکٹر کے سامنے رکھتے ہیں، قبلہ بس میری جان بچا دو، چاہے میرے بدن کو جتنا چیرنا ہے، پھاڑنا ہے، پاؤں سے رگ نکالنی ہے، بازو سے رگ نکالنی ہے، جہاں سے بھی نکالنی، میری بس جان بچا دو، مجھے دل کے اٹیک سے بچا لو۔ یعنی یہ انسان ایسا ہے، اپنے جسم کی خاطر، اپنے جسم کو موت کے خوف کی وجہ سے جسم کو پھاڑنے کے پر تیار ہو جاتا ہے ایک ڈاکٹر کے سامنے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر کسی مجتہد کے پاس نہیں جاتا۔ کس کے پاس جاتا ہے؟ کسی کمپاؤنڈر کے پاس، جس نے دو کتابیں پڑھی ہیں، تین کتابیں پڑھی ہیں، ایک حدیث پڑھ لی، اس پہ اس نے فتویٰ جاری کر دیا، اور اعتراض کس پہ ہے؟ مجتہدین پہ ہے۔ بھائی آپ کو عربی کا علم نہیں پتا، ڈاکٹر انگلش پڑھا ہوا ہے، اسے سارے فارمولا پتا ہے، کون سی میڈیکل کا کون سا نقصان ہے، کون سی ایک گولی کا کون سے سائڈ افیکٹس ہیں، ایک آپ ڈسپرین کھاتے ہیں نا، اس کے سات سائڈ افیکٹس ہیں، آپ کو نہیں پتا، لیکن ڈاکٹر کو پتا ہے، ایک بیماری کا فائدہ ہوگا، سات چیزوں کا نقصان ہوگا۔ یہ کسی عام انسان کو نہیں پتا۔ ہم ایک حدیث پہ گفتگو کر رہے تھے، حدیث خیرات کے بارے میں تھی۔ اب سنیے، امام سات وجوہات بتاتے ہیں کہ خیرات کہاں کہاں پر واجب ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومن پر لازمی ہے کہ ہفتے میں ایک دن مقرر کرے، اس میں خیرات نکالے، مہینے میں ایک دن مقرر کرے، اس میں مظلوموں کی مدد کرے، پھر مولا فرماتے ہیں سال میں چھ دن ایسے نکالے جس میں غریبوں کی مدد کرے۔ جگہ جگہ پہ مولا کہتے ہوئے آ رہے تھے لازم ہے، لازم ہے، اس پہ لازم ہے، اس پہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی عام انسان پڑھے گا، وہ کہے گا گویا سال میں اتنی خیرات مجھ پہ واجب ہے۔ بھئی پتہ کون سی چلے کہ مولا کس خیرات کو مستحب کہنا چاہتے ہیں، کس کو واجب کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ خمس دینا واجب ہے سال میں ایک مرتبہ، لیکن کیا ہفتے میں ایک مرتبہ خیرات دینا واجب ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن امام بار بار کہہ رہے ہیں واجب ہے، واجب ہے۔ یہ جو عربی کا دانا ہے، جو علم عربی کو جانتا ہے، جو علم اصول کو جانتا ہے، وہ ان شکوں کو نکالتا ہے کہ کہاں سے امام کی مراد واجب کی ہے، کہاں سے امام کی مراد مستحب کی ہے۔ یعنی یہ مجتہد آپ کو ایک حرام سے بچاتا ہے، ایک واجب پہ لاتا ہے، جس کی ستر سال محنت ہوتی ہے۔ یعنی ہم ایک ڈاکٹر جتنا ایمان ایک عالم دین پہ نہیں لانا چاہتے، بدن دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بیج ابھی سے آپ کے جوانوں کے اندر بویا جا رہا ہے، ولایت کے مسئلے پہ جھگڑے کیا جا رہے ہیں، مولا علی کے نام پہ تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم نے پوری زندگی کوشش کی، دیکھیے تقریباً انقلاب اسلامی سے پہلے پاکستان کے ممبروں پہ تبلیغ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف فضائل پڑھے جاتے تھے، وہی اول جو اسٹائل ہے وہی کیا جاتا تھا۔ اب چھوٹی سی مثال دوں، علامہ رشید ترابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سی ڈی اٹھا لیں، شام غریبہ کی مل جائیں گی آپ کو، نیٹ پہ مل جائیں گی، وہ سی ڈی آپ دیکھ لیں، ان کے سامنے جتنے سامعین بیٹھے ہیں شاید پورے مجمع میں چار پانچ لوگوں نے داڑھی رکھی ہوگی، کسی کی داڑھی نہیں ہے، سب نے داڑھی موڑی ہوئی ہے۔ ذکر حلویت میں آنے والے ہیں، لیکن یہ ایک واجب عمل ہے، نہیں کیا۔ لیکن انقلاب اسلامی کے بعد علماء کی مجلسوں میں دیکھیں، اگر سو لوگ ہیں تو کم از کم ساٹھ نے داڑھی رکھی ہوگی۔ یہ اثر کس چیز کا ہے؟ تبلیغ کا اثر ہے۔ پہلے یہ شعور نہیں تھا، لیکن انقلاب اسلامی کی برکت میں پوری قوم میں شعور آیا، تو دشمنوں نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اس انقلاب کو خراب کرو، لوگوں کی ذہنیت کو خراب کرو۔ اب آپ کو جتنا انقلاب سے فائدہ ہوا ہے، ایرانیوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ میں سترہ سال سے ایران میں رہ رہا ہوں، سات سال کی عمر سے وہیں پہ میری رہائش ہے۔ پاکستان کا معاشرہ ماشاءاللہ مجالس سے جتنا دیندار ہوا ہے، ایرانی معاشرہ کافی بگڑ چکا ہے۔ وہاں پہ دشمنوں نے اتنی سازشیں کی، ڈش چینلز لائے، انٹرنیٹ میں اتنی بدماشیاں، وائبر کے ذریعے سے، واٹس اپ کے ذریعے سے اتنے چینلز کھولے. دیکھیے پرشن ایک ملک ہے، ایران اور افغانستان، لیکن 60 سے زیادہ پرشن چینل انہوں نے کھولے، وہ بھی ایرانیوں نے نہیں کھولے، انگلینڈ اور امریکہ نے کھولے. کتنے چینل؟ 60 سے زیادہ، صرف ایرانی جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. زحمتیں انہوں نے اٹھائی، شہید انہوں نے دیے، بچے ان ماؤں کے قربان ہوئے، لیکن آج یورپ مغربی ممالک ان پہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن فائدہ کسے ملا؟ ہمیں ملا ہے. لیکن ہم انہی علماء کو برا بھلا کہیں جن کے لیے امام زمانہ آیت اللہ مرعشی نجفی کے لیے کہتے ہیں یہ میرے بیٹے جیسا ہے، ان مراجع کے لیے برا بھلا کہیں جو فرماتے میں نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو میرا سر امام زمانہ کی گود میں تھا. یہ جو باتیں کرتے ہیں، پوچھئے کبھی آپ کو مولا کی زیارت نصیب ہوئی؟ کبھی آپ نے مولا کو دیکھا؟ یقیناً کسی کے کردار سے پتا چلتا ہے اسے امام کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. جو انسان امام کے فرمان پہ عمل نہیں کر سکتا. اب آیت اللہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنی چہل حدیث کتاب میں لکھتے ہیں، دیکھیے کیسے عالم دین تھے. کل میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں خامی ہے تو تربیت کی خامی ہے، ہم اپنے بچوں کی طرح تربیت نہیں کرتے جس طرح اہل بیت نے فرمایا. بار بار والدین کہتے ہیں قبلہ بچوں کو سمجھائیے، بچوں کو سمجھائیے، حقوق والدین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سنیے امام کیا فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بچوں سے سیکھنی چاہیے. دیکھیے یہ مذہب غور و فکر کا مذہب ہے. اگر تعصب کی رگ لے کر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن سوچیں گے، غور و فکر کریں گے تو یقیناً میری بات آپ تک پہنچ جائے گی. اب بچے کو تو میں تھوڑا سائڈ پہ رکھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں جو مرغا تمہارے گھر میں ہے نا، اس سے بھی چار چیزیں سیکھو. مرغے سے کہا مولا کون سی چیزیں؟ کہا مرغا اذان کے وقت نیند سے اٹھ جاتا ہے لیکن تو سوتا رہتا ہے، مرغے سے سیکھو کہ اذان کے وقت وہ اٹھنا ہے. کہا مولا دوسری چیز؟ مولا فرماتے ہیں مرغا جب بھی دانہ کھاتا ہے اکیلا نہیں کھاتا، سب کو ملا کر کھاتا ہے، سب کو بلاتا ہے کہ میرے ساتھ کھاؤ. تیسری چیز مولا فرماتے ہیں مرغے سے غیرت کو سیکھو، مرغے کے اندر غیرت ہے. اب سنیے امام کیا فرماتے ہیں، اس بچے سے بھی چار چیزیں سیکھو. کہا مولا کون سی چیز؟ مولا فرماتے ہیں مانگنا بچے سے سیکھو کہ کس طرح مانگا جاتا ہے. جوان آتے ہیں قبلہ، دعا کر کر کے تھک گئے، دعا قبول نہیں ہوتی، یقیناً جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. قبلہ دعاؤں کے بیچ میں مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کے امتحانات آتے ہیں، اتنی جلدی دعا قبول نہیں ہوتی، صبر ایوب کی ضرورت ہوتی ہے دعا کے لیے. مولا فرماتے ہیں مانگنا بچے سے سیکھو. تھوڑا واضح کرتا ہوا چلو کس طرح بچے سے مانگے. قبلہ بچہ جب کسی چیز کو مانگتا ہے، والدین تو بھول جاتے ہیں لیکن بچہ نہیں بھولتا. اب آپ نے کہا بیٹا اگر پہلی کلاس میں پاس ہو گئے میں آپ کو سائیکل لے کر دوں گا. اب آپ بھول گئے لیکن بچہ انتظار میں ہے کب مہینہ ختم ہوتا ہے، کب بابا کو سیلری ملتی ہے، کب جیب میں پیسے آتے ہیں، مجھے سائیکل لے کر دیں. آپ کو سیلری بھی مل گئی، آپ بھول گئے کہ بچے کے لیے سائیکل لینی ہے، لیکن بچہ آ کر باپ کو پکڑتا ہے کہ بابا مجھے سائیکل لے کر دو. کہیے بچے سے سیکھو، مانگنا بچے سے سیکھو، کبھی بھی نا امید، کبھی بھی اللہ کی دربار سے مایوس نہ ہویا کرو. کہ مولا دوسری چیز، مولا فرماتے ہیں کہ ناراض ہونا بچے سے سیکھو، ناراض ہونا اور اس کے ساتھ جلدی مل جانا بچے سے سیکھو. کہ وہ کس طرح؟ مثال دیتا ہوا چلو قبلہ، دو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ بچہ آ کر باپ کو کہتا ہے کہ اس بچے نے مجھے مارا، دوسرا بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ بابا نے مجھے مارا. اب یہ دونوں والدین آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دن گزر جاتے ہیں لیکن آپس میں بات نہیں کرتے، بچوں کی وجہ سے کہ تم نے میرے بیٹے کو یہ کہا، تم نے میری بیٹی کو یہ کہا، تم نے اس کو یہ کہا، بچوں کی وجہ سے خود لڑتے ہیں. لیکن کچھ دن کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں بچے آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ ملنا کس سے سیکھو؟ بچوں سے سیکھو. تیسری چیز مولا فرماتے ہیں گھر کو بنانا اور گھر کو توڑنا بچوں سے سیکھو. گھر کو بنانا اور گھر کو توڑنا کس سے سیکھو؟ بچوں سے سیکھو. اس کی مثال دوں، آپ چلے گئے ساحل سمندر پر یا گلی میں چلے گئے، وہاں پہ مٹی پڑی ہے، بچہ بڑی محنت سے گھر کو بنانا شروع کرتا ہے، دیواریں بناتا ہے، گھر کی چھت بناتا ہے، اس میں دریاں بناتا ہے، ہر چیز لگاتا ہوا جاتا ہے، اچانک آپ نے بچے کو آواز دی، گھر کو وہیں خراب کر کے پھر چلا جاتا ہے. ایک گھنٹہ محنت کرتا ہے اس گھر کو بنانے میں، لیکن جیسے کوئی اور کام آتا ہے گھر کو بگاڑ دیتا ہے، چلا دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ گھر کو بنانا، گھر کو بگاڑنا بچے سے سیکھو۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا تم دنیا کا گھر بناتے ہو لیکن جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو تمہارا دل نہیں کرتا، اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کہ تو بڑی محنت سے، اس لیے قرآن کی سورہ بقرہ میں آیت ہے، قوم یہود خدا کو کہتی خدا دعا کرتی خدا میں 1000 سال عمر دے۔ قبلہ یہودی ہیں بڑے کنجوس، پوری زندگی پیسہ جمع کرتے ہیں، ان سے ایک تھوڑی پیسہ نہیں نکلتا۔ اب ہماری زندگی بھی اس طرح کہ جس طرح انسان کے پاس پیسہ آتا ہے، دولت آتا ہے، اتنی زندگی کرنے کا من کرتا ہے کہ میں نے اتنا مال جمع کیا، اتنی دولت جمع کی، اب جب جانے کا وقت آتا ہے کہتا ہے کیسے جاؤں، پیسہ کمایا ہے تھوڑی لذت تو حاصل کر لوں، کیسے جاؤں، پیسہ کمایا ہے تھوڑا موش و مزی کر لوں۔ اب سنیے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ابو ذر یہ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، موت کا خوف کیوں آتا ہے، موت کا ڈر کیوں آتا ہے؟ ابو ذر مسکرا کر کہتے ہیں، کہتے ہر انسان کے پاس دو گھر ہیں، جس انسان نے ایک گھر کو سجایا ہو دوسرے گھر کو بگاڑا ہو، جب بگاڑے ہوئے گھر کی طرف جانے کا وقت آتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا۔ ہم نے دنیا کے گھر کو تو بنایا لیکن آخرت کے گھر کو بگاڑا، اس گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ جب جانے کا وقت آتا ہے اب دل لرزنے لگتا ہے، اب پریشانی آنے لگتی ہے۔ قبلہ دیکھیے کتنا بھی دنیا میں مال کما لیں، کتنا بھی سونا کما لیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے نا، آپ کے بچے ہی کہتے ہیں بابا ایک کفن دیں گے اور کچھ لے جانے نہیں دیں گے۔ اپنے ہی بچے سارا مال لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ نہیں بھائی میں پیسے والا ہوں، میرا کفن سونے کا ہونا چاہیے، میرا کفن ریشمی کپڑے کا ہونا چاہیے۔ کہا نہیں نہیں پیسے والے غریب ہو، کفن ملے گا تو اسی لٹھے کا کفن ملے گا، اسی کفن کے ساتھ۔ بھائی میں پیسے والا ہوں، میری قبر کو تھوڑا چوڑا کر دو، تھوڑی آسانی ہو جائے، تھوڑی جگہ بڑی ہو۔ کہا اگر پیسے والے ہو یا غریب ہو، قبر ویسی ہی بنے گی جیسی غریب کی بنائی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، بڑا ہوشیار تھا، آیا بادشاہ کے پاس اس کو سمجھانے کے لیے۔ کسی مردے کی کھوپڑی اٹھائی اور اس کے سامنے کھوپڑی لے کر آیا، کھڑا ہو گیا بادشاہ کے سامنے، مٹی کو اٹھاتا تھا کھوپڑی میں ڈالتا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیا کر رہا ہے، پاگل ہے۔ کھوپڑی کو پھر زمین پہ پھینکا، دوبارہ کھوپڑی کو اٹھایا، اس کے اوپر سونے کا تاج رکھا، پھر کھوپڑی کو پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، بادشاہ کے سامنے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسی حرکتیں ہیں؟ بادشاہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، اس کی ہر حرکت میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ کہ کیسا پیغام، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا وزیر بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہ بادشاہ صاحب میں اس کھوپڑی کو لے کر آیا تھا، اب دیکھنا چاہتا تھا اس کھوپڑی کا جو مالک ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کا جو مالک ہے یہ کس کی کھوپڑی ہے، امیر کی ہے یا غریب کی ہے؟ کہا پھر؟ کہا میں نے دیکھا غریب کی ہے تو میں نے مٹی ڈالی، بتا دے گا میں غریب ہوں؟ جب مٹی ڈالی کھوپڑی نے کچھ بھی نہیں بولا، میں نے کھوپڑی کو پھینک دیا، دوبارہ اٹھایا، میں نے کہا اگر امیر کی ہے تو سر پہ سونا رکھوں، بتا دے گا میں امیر کا ہوں؟ کہا پھر بھی نہیں بتایا۔ کہا بادشاہ صاحب ایسا لگتا ہے مرنے کے بعد کوئی امیر و غریب نہیں رہتا، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، امیر بھی وہی ہے تو غریب بھی وہی ہے۔ وہاں پر اگر کسی چیز کی قدر و قیمت ہے تو ان کرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک تقوی کی قیمت ہے، کسی اور چیز کی قیمت نہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت تربیت کے اندر، کل ہم نے اشارہ کیا کہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے، شادی سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ انسان شادی کرے اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں سوچے، اس سے قابل کے نطفہ ٹھہرے انسان تربیت کے بارے میں سوچے۔ سنیے نبی خدا کا واقعہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا محمد و جلف، ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بی بی کی ولادت سے پہلے نبی خدا نے ایک چلہ رکھا تھا، 40 دن نبی خدا نے روزوں میں بتائے، چالیس دن جناب خدیجہ کو کہا کہ آپ بھی عبادت کریں کہ اللہ ہمیں ایسی بیٹی عطا کرے جو کائنات کے لیے باعث رحمت اور ہدایت ہو. نبی خدا کے جملے ہیں، میں نے 40 سال روزے رکھے، میں نے 40 روز روزے رکھے، 40 روز عبادت کی، جب 40 کمپلیٹ ہوا اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے اور ایک جنت کی غذا میرے لیے لے کر آئے اور کہا اب خدا تجھے ایسی بیٹی عطا کرے گا جو اس قوم کے لیے باعث ہدایت ہو. اور فرماتے ہیں جب جناب خدیجہ نے یہ غذا کھائی ان کا نور منتقل ہوا، جب بی بی کی ولادت ہوئی تو نبی خدا کے جملے ہیں، فرماتے مجھے جناب زہرا سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو اس جنت کی غذا سے آ رہی تھی.
عظمت زہرا پر اندر صلو
صلو محمد.
یہ کون سکھا رہا ہے؟ نبی خدا سکھا رہے ہیں. میں نے کہا اعمال موجود ہیں، 9 مہینہ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر ماں گناہ کرتی ہے تو اس کے گناہ کا اثر اس کے بیٹے پر ہوتا ہے، اگر ماں اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کا اثر اس کے بیٹے پر ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں آپ کو یہ تو یاد ہے کہ بچے کو ٹائم پہ اسکول پہ جانا ہے، صبح سویرے بچے کو اٹھاتے ہیں کہ بیٹا اٹھو اسکول جانا ہے کہیں دیر نہ ہو جائے، لیکن یہ فکر نہیں کہ نماز کا ٹائم ہے بچے کو نماز پر بھی اٹھانا ہے. دنیا کی فکر کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں کرتے. نبی خدا کی حدیث سنیے، نبی خدا فرماتے ہیں جس بھی انسان نے، جس بھی مسلمان نے، جس بھی مومن نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، اسے صحیح اور غلط کا درس نہیں دیا، وہ گویا اپنے عمل سے مجھ رسول پہ تبرع کر رہا. اگر آپ کا بچہ شرابی بن گیا، اگر آپ کا بچہ گناہوں میں پڑ گیا، آپ نے اس کی فکر نہیں کی. فرماتے جب سے حامل ٹھہرتا ہے تب سے فکر کرنی ہوتی ہے. فرماتے وہ اپنے عمل سے مجھ پہ تبرع کر رہا ہے اور میں رسول اس پہ تبرع کر رہا ہوں. تبرع یعنی بیزاری، ہم اس سے بیزار ہیں جو انسان اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتا. اب سنیے ان ماؤں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی، جو عورت پیٹ میں جو بچہ ہے جس کا خیال رکھتی ہے، جس کی تربیت کا سوچتی ہے، وہ اعمال بجا لاتی ہے جو اللہ نے واجب کیے، اس کا مقام اس مرد کی طرح ہے جو اسلام کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب جو اسلام کا دفاع کرتا ہے اس کا مقصد اور اس کا ثواب دیکھیے. نہیں فرماتے ہیں اگر کوئی مجاہد اسلامی بارڈرز کا دفاع کر رہا ہے، جیسے پاکستان کا بارڈر ہے نا، فوجی آپ کے ملک کا دفاع کرتے ہیں، کہ جس طرح اگر کوئی اسلام کا دفاع کرتا ہے، نبی خدا فرماتے ہیں وہ ایک رات حفاظت کرتا ہے بارڈر کی، وہ ایک رات 40 سال کی عبادتوں سے افضل ہے. اور جو ماں پیٹ میں اپنے بچے کی تربیت کا سوچتی ہے اس کا ہر دن 40 سال کی عبادت سے افضل ہے. اگر یہ ماں گناہ کرے، مثال دوں قبلہ، اگر کوئی ماں زہر کھا لے، یہ بتائیے اس زہر کا نقصان کیا صرف ماں کو ہوگا یا بچے کو بھی ہوگا؟ ماں کو بھی نقصان ہوگا اور بچے کو بھی نقصان ہوگا. مولا فرماتے اسی طرح اگر ماں گناہ کرتی ہے اس گناہ کا اثر اس بچے کے اوپر بھی ہوتا ہے. علامہ مجلسی کا واقعہ سنیے، فرماتے علامہ مجلسی مسجد میں گئے، ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا، مسجد میں لے گئے، وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے. پہلے زمانے میں پانی بہت مہنگا ہوا کرتا تھا، دور دراز سے لوگ جاتے تھے، پانی کو لاتے تھے، مشک میں بھرتے تھے اور شہر میں آ کر پانی کو بیچا کرتے تھے. ایک سقا پانی بیچنے والا پانی لے کر آیا، مسجد میں گیا، اس نے کہا نماز جماعت بھی پڑھ لوں، پانی کو رکھ دیا اور آغا صاحب کے پیچھے نماز جماعت ادا کرنے لگا. آقا چھوٹا سا بیٹا تھا، کھیلتے کھیلتے اس مشک کے قریب گیا اور اس نے کانٹا اٹھایا اور اس مشک میں لگا دیا. جیسے آغا صاحب کی نماز ختم ہوئی دیکھا پورا پانی بہ گیا. وہ بیچارہ مشکیزے والا نے اس دیکھا، آغا صاحب کا بیٹا تھا، کہا تو کچھ نہیں لیکن قبلہ صاحب کو بہت دکھ ہوا، گھر سے، مسجد سے لے کر گھر تک بہت پریشان تھے. گھر گئے، بیوی کو کہا، کہا جب یہ بچہ تمہارے پیٹ میں تھا میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، سارے اعمال، وہ ساری صورتیں، وہ حلیت المتقین کے سارے اعمال میں نے بجا لائے تھے، لیکن بتاؤ تم سے کوئی غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس نے کسی مومن کے جو رزق اور روزی کا ذریعہ ہے اسے ختم کیا؟ آیت اللہ کی بیوی کہتی ہے ہاں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی. اب غور سے سنیے گا کہ کون سی غلطی. کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں کسی ہمسائے کے گھر میں گئی، اور ان کے گھر میں انار کا درخت تھا. خواتین جب حاملہ ہوتی ہیں تو کھٹی چیزوں کے کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کہ انار لٹکا ہوا تھا, میں نے بالوں سے سوئی نکالی اور میں انار میں لگائی تاکہ چکھوں کہ یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے. بغیر اجازت کے اس انار کو میں نے چکھا. کہا آ اس دن تم نے بغیر اجازت کے اس انار میں سوئی لگائی تھی, اس عمل کی وجہ سے آج تمہارے بیٹے نے کسی کی روزی کو تباہ کر دیا. اثر ہوتا ہے. میں نے کہی جو آپ کے جین ہیں نا, ہر انسان غصے کی عادت, حسد کی عادت, غیبت کی عادت. خواتین کے لیے عرض کروں گا لیکن آج کل تو مردوں میں بڑی بیماری ہے. قبلہ غیبت جیسا بڑا گناہ کوئی نہیں. سنیے نبی خدا کی حدیث فرماتے ہیں جو انسان غیبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ کتے کی شکل میں ظاہر ہوگا. حدیث ہے نبی خدا کی. یہ تفرقے کیوں ہیں؟ کیوں یہ غیبت ہے؟ یہاں سے جاتے فلاں مولانا کی غیبت, اس مسجد سے اٹھے اس مسجد میں گئے اس ذاکر کی غیبت, اس کی غیبت اس کی غیبت, یہاں کی بات وہاں پر پہنچائی. یعنی ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کا بغض اور نفاق بٹھا دیا. اس سے بڑا گناہ کیوں نہیں؟ امام علی فرماتے ہیں مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کتے کی شکل کیوں انسان ظاہر ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں اگر تم آل ابا میں بیٹھے ہو, جناب معصومہ کی امام بارگاہ میں بیٹھے ہو, تم یہاں پہ غیبت کرتے ہو, کوئی انسان ملتان والا ہے اس کی غیبت کرتے ہو. کہ یہ مومن اتنا دور ہے, یعنی تم اتنی زبان درازی کرتے ہو, جب قیامت کے دن آؤ گے تو تمہاری زبانیں یعنی غیبت کرنے والوں کی زبانیں کتے کی طرح لٹک رہی ہوں گی. دور سے پتا چلے گا یہ غیبت کرنے والا ہے. مخصوصاً خواتین کو کہہ رہا ہوں کبھی بھی غیبت نہ کریے. کہ مولا فرماتے ہیں غیبت کرنے والوں کی غذا قیامت کے دن کتوں کی غذا ہوگی, نجاست کی غذا ہوگی. جو انسان کسی مومن کا بغض کسی مومن کے دل میں ڈالتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا. اب سنیے امام خمینی کا واقعہ. ایک مرتبہ امام خمینی مدرسے میں آتے ہیں. بہت بڑے ایسے عالم دین تھے جو انقلاب لاتے ہیں. ہم جیسے لوگ کبھی انقلاب نہیں لا سکتے, کبھی تبدیلی نہیں لا سکتے, کیونکہ تبدیلی کی ابتدا اپنے سے ہوتی ہے. پہلے اپنے وجود میں تبدیلی پیدا کرو پھر دوسروں میں پیدا کرو. کہ مولا فرماتے ہمارے چاہنے والا چشمے کی طرح ہوتا ہے, پہلے خود کو سیراب کرتا ہے پھر دوسروں کو سیراب کرتا ہے. اب سنیے امام خمینی ممبر پر چلے جاتے ہیں اور جا کر طالب علموں کو ایک بات کہتے ہیں. کہتے ہیں اگر تمہیں تقوی اختیار نہیں کرنی تو نہ کرو, اگر تمہیں نماز نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو, لیکن کبھی بھی اپنے لیے کتوں کی غذا کو مہیا نہ کرو. کہ عبادت نہیں کرنی تو نہ کرو لیکن اپنی شکلوں کو تو نہ بگاڑو کہ قیامت کے دن حیوانی شکل میں ظاہر ہو. جیسے امام خمینی بس یہ جملہ کہہ کے ممبر سے اتر جاتے ہیں, گھر میں چلے جاتے ہیں. بہت غصہ, بہت ان کی طبیعت ناساز رہی. طالب علموں نے پوچھا قبلہ کیا ہوا؟ کہا میں جیسے مدرسے میں آ رہا تھا ایک طالب علم دوسرے مجتہد کی غیبت کر رہا تھا. اب سنیے غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ, اور ہم اتنے بڑے بڑے علماء کے پیچھے باتیں کریں, اتنے بڑے بڑے زاہدوں کے پیچھے باتیں کریں, اس کا گناہ کتنا زیادہ ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل. محمد و اجل فرمت. خدا را خواتین کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ 8-9 مہینے کا جو پیریڈ ہے آپ کے بچوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ نے توجہ کی تو خمینی جیسے بیٹے پیدا ہوں گے, اگر آپ نے توجہ کی تو آیت اللہ بہجت جیسے بیٹے پیدا ہوں گے, آیت اللہ مرعشی نجفی جیسے بیٹے پیدا ہوں گے, آغا محمد تقی باف کی بحر العلوم قمی صاحب کے جیسے بیٹے پیدا ہوں گے اگر آپ نے توجہ کی. لیکن اگر توجہ نہیں کی کل یہ بیٹا شرابی ہو گیا کتنا بڑا گناہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نبی خدا کی حدیث ہے کہ غیبت کرنا مترادف ہے شراب پینے کے. یعنی جو شرابی کا گناہ لکھا جائے گا وہی غیبت کرنے والے کا گناہ لکھا جائے گا. اب مثال دو ہم کتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہوں لیکن کیا آپ برداشت کریں گے کسی امام باڑے میں کوئی شرابی آ کر شراب پیے؟ کریں گے برداشت؟ نہیں کریں گے. کسی مسجد میں آ کر شرابی شراب پیے برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیونکہ شراب سے ہمیں نفرت ہے, ہم یہ دیکھ نہیں سکتے. تو کیسے دیکھ سکتے ہیں کوئی مسجد میں آ کر امام باڑے میں آ کر غیبت کرے؟ کسی مومن کو برا بھلا کہے وہی گناہ جو شراب پینے کا گناہ ہے وہی گناہ دیکھتے رہے. مولا فرماتے ہمارے شیعوں کو یہ گوارا نہیں کہ غیبت کریں, غیبت کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے آج یہودیوں کے عبادت خانوں میں, مسیحیوں کے عبادت خانوں میں شراب پی جاتی ہے, لیکن آپ کے عبادت خانوں میں شراب نہیں پی جاتی. یہ کب ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے ممبر پر, آپ کی مسجد پر اتنی تبلیغ ہوئی, شراب کو اتنا برا بھلا کہا گیا کہ آج کوئی مسجد میں شراب نہیں پیتا لیکن ان کے کلیسا میں شراب پیتے ہیں. علماء ایک دوسری وجہ بتاتے ہیں, فرماتے کیونکہ مسیحیوں کے علماء نے خود شراب کو نہیں چھوڑا تو ان کے ماننے والوں نے بھی شراب کو نہیں چھوڑا. یہ جو ہم کہتے ہیں ممبر پہ تبلیغ ہونی چاہیے, ممبر پہ نیک و صالح لوگ آنے چاہیے, اگر ممبر پر بے نمازی آئے گا تو سننے والے بھی بے نمازی ہوں گے, اگر ممبر پر گناہ کرنے والا آئے گا تو سننے والے بھی گنہگار ہوں گے, اگر ممبر پر جھوٹ بولنے والا آئے گا تو سننے والے بھی جھوٹ بولنے لگیں گے. لیکن جس ممبر پر عادل آئے گا, جس ممبر پر ہم خیال رکھیں گے, ایسے لوگوں کو لائیں جو نماز کم از کم پڑھتے ہوں, ایسے لوگوں کو لائیں جو کم از کم عدالت کا خیال کرتے ہوں, ایسے لوگوں کو لائیں جو کم از کم ان کا کردار اچھا ہو, رفتار اچھی ہو, تو مولا فرماتے اس قوم کا کردار بھی بدل جاتا ہے. چلے جائیے مسیحوں کو دیکھیے بھائی کیا مسئلہ ہے, وہ بھی آپ کی طرح عبادت کرتے ہیں لیکن اپنے ہی کلیسا میں شراب پیتے ہیں, اپنے ہی عبادت. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو جوز چرچ ہیں, ان کے جو مالک ہیں وہ بھی شراب پیتے ہیں, ان کے مولوی بھی لواط کرتے ہیں, ان کے مولوی زنا کرتے ہیں, مختلف گناہوں میں مبتلا ہیں, تو قوم بھی گناہوں میں لگی ہوئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہمیں فخر ہے ہم علی کے ماننے والے ہیں, جس کے لیے کہا گیا کسی صحابی کے لیے کرم اللہ وجہ نہیں کہا گیا, علی کے لیے کہا گیا. کہا کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہ؟ کہا کیونکہ سب نے بتوں کے سامنے سر کو ٹیکا ہے لیکن علی نے کبھی سر نہیں جھکایا. ایسے اماموں کے ماننے والے, یہ فخر کی بات ہے نا, جنہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی, ہمیشہ خدا کو سجدہ کیا, ہمیشہ اسی کی عبادت کی, ہمیشہ اسی کے سامنے جھکے, تو اس کا ماننے والا بھی تو اپنے مولا جیسا ہونا چاہیے نا. صرف سر کی وجہ سے, اچھے مصائب کی وجہ سے ایسے لوگوں کو دیکھیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ظالم کی, کسی فاسق کی, کسی فاجر کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس کے گناہ میں شریک ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے فلاں ذاکر یا فلاں مولوی, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہے, اگر اس کے اندر نفسانی بیماریاں ہیں, وہ نماز کا خیال نہیں رکھتا. علامہ کوثر صاحب ایک جملہ فرماتے تھے, کہا تھا ہمارے شیعوں کے اندر ایک غلطی ہو گئی. کون سی؟ کہ ہم نے محراب کے لیے عدالت کی شرط تو رکھی لیکن ممبر کے لیے نہیں رکھی. حالانکہ نماز آغا صاحب بھی پڑھا سکتے ہیں, آپ بھی پڑھا سکتے ہیں, جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے, ضروری نہیں کہ سر پہ امامہ ہو. شرط یہ بس نیک آدمی ہو, قرت اس کی صحیح ہو, قرآن پڑھنا آتا, وہ نماز پڑھا سکتا ہے. لیکن کہا ہم نے ممبر کے لیے وہ شرط نہیں رکھی جو محراب کے لیے رکھی, حالانکہ وہ شرط جو محراب کے لیے ہے وہ ممبر کے لیے ہونی چاہیے تھی, وہ ہم نے ممبر کے لیے رکھی. بھائی نماز پڑھائے گا چلا جائے گا, لوگوں کیا ہوگا, ہر کوئی اپنی نماز پڑھے گا ثواب حاصل کرے گا, لیکن جو ممبر پر آتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ ڈال کے جا رہا ہے, ان کا برین واش کر رہا ہے, ان کے ذہنوں میں اچھائی بھی ڈال سکتا ہے, برائی بھی ڈال سکتا ہے, لیکن ممبر کے لیے عدالت کی شرط نہ رکھی. اب اگر کیوں مومن کسی عادل کو سننے نہیں جاتا تو وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہے. یہ شعور دیجئے اس قوم کو, آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, آپ ان کو لاکھ لاکھ دے کے بلاتے ہیں تبھی تو وہ گھمن کر کے اٹھ جاتے ہیں نا. مولا فرماتے نہیں, سب سے پہلی شرط امام زین العابدین فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں اس مجلس سے راضی ہیں جس مجلس میں اصلاح کا پیغام ہو, جس مجلس میں تربیت کا پیغام ہو. ہمارے دادا حسین اس لیے نکلے لاصلاح امت جدی, تاکہ اپنے نبی کی امت کی اصلاح کریں. اور یہ امت کب سے بگڑی؟ جب سے نبی اس دنیا سے چلے گئے, علی کے ہاتھوں میں رسیاں بن گئیں, زہرا کو دربار میں جانا پڑا. جب ایک رحمت للعالمین اس امت کے بیچ سے چلا گیا اور دوسرے امام کو جب قوم نے ٹھکرا دیا اور ممبر پر ایسوں کو لایا جو اس ممبر کے لائق نہیں تھے, اس قوم کا کیا حال ہوا؟ وہ قوم اپنے ہی نبی کے بیٹی کے گھر پر آگ لے کر گئی. جب اس ممبر پر اس کو بٹھایا جو اس ممبر کے قابل نہیں تھا, جو شرابی تھا, تو اس نبی کی امت اسی نبی کے نواسیوں کو بازاروں میں لائی. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ممبر پر سالے نہیں بیٹھتا. آج سعودی کے ممبر پر فاسق و فاجر بیٹھے ہیں، لواط کرنے والے بیٹھے ہیں، اور اس قوم کا کیا حال ہوتا ہے؟ اسی نبی کی امت اسی نبی کی بیٹی کی قبر، نبی کے نواسوں کی قبر پہ آج کوئی چھت نہیں ہے، قبروں کو خراب کر رہے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اس ممبر پر شرابی آ جاتے ہیں، جب اس ممبر پر گنہگار آ جاتے ہیں، جب اس ممبر پر وہ آتے ہیں جو اس ممبر کے لائق نہیں آئے، اس ممبر کا تقدس نہیں رکھتے، پھر وہ ظلم خود پر بھی کرتے ہیں اور اپنی نبیوں کی امتوں بھی کرتے ہیں. کبھی لاکھوں اہل سنت کے برادران صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے شیعہ ہو گئے. ثابت تو نہیں ہے کہ آگ لگی، لیکن صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ روایت ضرور ہے کہ انہوں نے ہجوم کی تیاری کی، حملہ کرنے کی تیاری کی بی بی کے دروازے پر. کہا وہ کیسا مسلمان ہے، چلیے آگ نہیں لگی لیکن یہ سوچے کہ میں زہرا کے دروازے کو آگ لگاؤں؟ کہا یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے شیعہ ہو گئے. دیکھیے فکر کرنے سے انسان کو ہدایت بھی ملتی ہے، طہارت بھی ملتی ہے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ ان مظلومان کربلا کے صدقے خدایا ہمارے ممبر کو صالح بنا دے، ہمارے سننے والوں کو شعور اور فکر دے، تاکہ یہ قوم ہدایت کی طرف بڑھے. سب مل کے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
بلند آواز
اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل،
بلند آواز
اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ،
بلند آواز
یا اللہ یا اللہ یا
مولا علی کے جملے ہیں. شب جمعہ کی جب دعائے کمیل پڑھیں تو ان کو ضرور پڑھا کریں.
یعنی اے مزرو برے شایا بندے کی دعا سننے والے میرے اللہ،
اے خدا آج
مجھ سے زیادہ کوئی مضطر نہیں ہوگا، میں نے اپنے گناہوں سے امام زمانہ کا دل دکھایا، میں نے اپنی نافرمانیوں سے یہ زہرا کے لال کا دل دکھایا، اے خدا تجھے واسا زندان شایا میں سید سجاد آباد کی مظلوم یادگار.
یہ مولا کے جملے ہیں دعائے مقاتل ابن سلیمان کے، کیا فرماتے ہیں؟
الہی کیف ادعوک وانا انا، اے خدا میں تجھ سے کیسے مانگوں جبکہ میری زباں بھی گنہگار ہے، وکیف اقطع رجائی منک وانت انت.
اے خدا میں اپنی امیدیں تجھ سے کیسے توڑوں جبکہ تو ہے. تو نے خود فرمایا اے گنہگار، لا تیأسوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا.
اے خدا آج ہم مایوس نہیں آئے، آج ہم خالی ہاتھ نہیں آئے.
اے خدا میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ سکینہ کے زخمی ہاتھوں کا.
آج میری گنہگار آنکھوں کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ عباس کی زخمی آنکھ.
آج میرے گنہگار کانوں کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ ان کانوں کا جن کانوں سے خون بہ رہا تھا.
اے خدا آج ہم سب سے راضی ہو جا، سب مل کے بلند آواز سے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ،
بلند آواز سے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ.
اے میرے اللہ آیا تجھے واسطہ آیا اس درد بھرے منظر کا، وہ جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ بازار شام میں پہنچا تھا.
میری منت ہے میں ہر محرم میں یہ مصیبت ضرور پڑتا.
اے خدا تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب زینب کا لٹا ہوا قافلہ شیری کے گھر میں پہنچا تھا.
سنو گے شیرین کون ہے؟ شیرین وہ بی بی ہے جسے قرآن زینب نے پڑھایا، جس کی تربیت حسین نے کی. جب بھی مولا کے گھر میں جاتی تھی ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی مولا کب میرے گھر تشریف لائیں گے، مولا فرماتے تھے شیری ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گی. رو کے کہتی تھی مولا مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے آقا کو نہ پہچانے. مولا فرماتے تھے شیری تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے ہماری حالت ایسی ہوگی.
کیسی حالت ہوگی؟ اب سنیے سادات کی حالت کیسی تھی. ہائے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، سروں پہ ردا نہیں تھی، آدھا امامہ جلا تھا. جیسے لٹا ہوا قافلہ شیری کے گھر میں پہنچا ایک قیدی بی بی اٹھی.
कहा ए मोमिना अगर इजाजत हो हम अपने मकदूलों पे मातम कर ले, हम अपने मकदूलों पे रो ले। ए मोमिना हमें किसी ने रोने नहीं दिया, जहां पर भी रोना चाहा किसी ने हमें नैजा मारा, किसी ने हमें पत्थर मारा, किसी ने हमें ताजियाना। ऐ मोमिना किसी ने हमें रोने नहीं दिया, अगर इजाजत हो हम तेरे घर में अपने मकदूलों पे रो ले। शीरी कहती है कैदी बीबियों जितना रोना है रो लो। मेरे मौला फरमाते थे शीरी कभी कैदियों का दिल ना दुखाने, कभी कैदियों को परेशान न करना। अजीजों यहाँ इजाजत का मिलना था, एक कैदी बीबी उठी बड़ा दर्द भरा बयान किया। क्या बयान किया? वो बयान किया आए अकबर के प्यासे बाबा, आए अकबर के गरीब बाबा। जैसे अकबर का नाम सुनना था शीरी का कलेजा हिल गया, कहने लगी आए कैदी बीबी चुप हो जा, अकबर मेरे मौला के बेटे का नाम है, अल्लाह अकबर पे मेरे बेटों को कुर्बान करे। कैदी बीबियां बैठ गए, कहने लगी शीरी तेरा घर है, अगर इजाजत नहीं देती तो मातम न करेंगे। कहने लगी ऐ कैदी बीबियों मेरी मजबूरी समझो, अकबर मेरे आका के बेटे का नाम है। ऐ कैदी बीबियों अगर तुम्हारे मकतूल का कोई भाई है उसका नाम लेके बयान करो। अजीजो यहाँ भाई का नाम आना था, अजब नहीं एक चार साल की बच्ची उठी होगी और उसने बयान किया होगा आए अब्बास के गरीब भैया, आए अब्बास के बेकफन भैया। अब्बास का नाम आना शीरी से रहा नहीं गया, कलेजा हिलने लगा, कहने लगी ऐ कैदी बीबी चुप हो जा, अल्लाह अब्बास पे मुझे फिदा कर दे, अल्लाह अब्बास का साया ज़ैनब पे सलामत रखे, अल्लाह अब्बास को उम्र दे। अब शीरी को समझ नहीं आया ये बीबियां कौन हैं, ये कैदी कौन है। कहती आए कैदी बीबी ओ तूने मेरे दिल को बड़ा दुखाया, तूने मुझे मदीना याद दिला दिया। आए कैदी बीबी ओ तुझे आखिरी मोहलत दे दी हूँ, अगर तेरे मकदूल की कोई बहन है उसका नाम लेके बयान करो। अब रावी कहता है कोई और नहीं उठा, एक मजदूर बीबी उठी जिसकी कमर झुकी थी, जिसके सर के बाल सफेद थे और जिसकी कलाइयों पे ताजियानों के निशान थे। अपने जख्मी हाथों को उठाया, बड़ा दर्द भरा बयान किया अरे उजड़ी हुई ज़ैनब के भैया, अरे उजड़ी हुई ज़ैनब के प्यासे भैया। जैसे ज़ैनब का नाम सुनना था अब शीरी से रहा नहीं गया, आगे बढ़ी बीबी के कदमों में गिर गई, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगी अरे कैदी बीबी मुझे इतना बता, तुझे तेरे रब की कसम तेरा हुसैन से क्या रिश्ता है। ज़ैनब ने बालों को हटाया, कहा शीरी नहीं पहचाना, ओ आना ज़ैनब बिनते अली, ओ शीरी मेहमान आ गए, हुसैन आ गए, अकबर आ गए। अलल अनतुल्लाह अलल कौम जालिमीन वसयअलम वयमुन कलबिन यनकलबुन। परवरदिगारा तुझे बास सादात की मजलूमियत का, हमारे जितने सगीरा कबीरा गुनाह बख्श दे, हमारे वालदैन के गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगार आप हक़ मोहम्मद आल मोहम्मद, जितने मोमिनीन परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जितने बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा। پروردگارہ جن جن مومنی التماس سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. آج سب سے بڑی دعا جناب زہرا کی دعا، مولا حسین کی دعا، پروردگارہ ہمارے آخری وقت امام امام زمانہ کا ظہور فرما، مولا کے عوان اور انصار میں سے شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. متوجہ زیارت.